ہادیوں رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین علم نافع کی دولت ہم سب کو عطا فرمائے، جو کچھ علم کی باتیں سیکھیں مولا کائنات مجھے آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد جمیل اتاری صاحب ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج کی رہا؟
الحمدللہ، جزاکم اللہ خیر،
ماشاءاللہ۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیے، انشاءاللہ بہت سے شرعی سوالات ہوں گے اور ان کے جوابات آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی موجود ہیں، بڑھتے ہیں ناظرین کے ان سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، جو گھریلو صدقہ بخش ہوتے ہیں، کیا گھر والے گھریلو صدقہ بخش سے ادھار لے سکتے ہیں؟ اس کی شرعی رہنمائی عطا فرمائے، جزاک اللہ خیرا۔
بخش سے ادھار لیں گے، عام طور پہ کھلا کرنے کا تو لوگ پوچھتے ہی ہیں سوال، لیکن یہ ادھار کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھریلو صدقہ بخش اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں اپنے اموال خرچ کرنے کی ایک ترغیب پر مشتمل ایک صورت ہے کہ ہم گھروں میں ایک بخش دعوت اسلامی کے مدنی مراکز اور عام طور پہ وہاں جو شاپس وغیرہ ہوتی ہیں مکتبۃ المدینہ، وہاں سے بھی حاصل ہو جاتے ہیں، تو اس کے اندر روزانہ کی بنیاد پر یا ہفت وار ماہانہ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں کچھ نہ کچھ اموال صدقے کی رقم کے طور پہ ڈال دیتے ہیں، اور جب وہ ایک بڑی مقدار میں رقم جمع ہو جاتی ہے یا وہ صدقہ باکس فل ہو جاتا ہے، تو پھر دعوت اسلامی کے جو ڈونیشن سیل ہے یا دعوت اسلامی تک پہنچانے والے جو اسلامی بھائی ہیں یا اسلامی بہنیں ہیں، ان تک وہ رقم جمع کر کے پہنچا دیتے ہیں، پھر وہاں سے مدنی مرکز تک جو بھی طریقہ کار ہے اس کے مطابق رقم پہنچ جاتی ہے۔ یوں راہ خدا میں اپنی ایک رقم خرچ کرنے کا ایک سلسلہ بعض لوگوں کا ممکن ہے کئی سالوں سے یہ بنا ہوا ہو۔ اب یہ جو سائل محترم کا سوال ہے، لگتا ہے کہ اپنی تنخواہ میں سے یا ویسے ہی کبھی آدمی ڈالتا رہتا ہے، تو وہ رقم ابھی گھر میں جمع شدہ ہے اور ابھی تک جن لوگوں نے اس میں رقم ڈالی ہے ان کی ملک پہ باقی ہے، تو اگر یہ اپنی ہی رقم ڈالتے رہتے ہیں مثال کے طور پہ کہ جب یہ باکس فل ہو جائے گا تو پھر میں آگے جمع کرا دوں گا، تو ابھی یہ جب تک وہ باکس کے اندر رقم موجود ہے ان کی اپنی ملکیت پر ہی باقی ہے تو اب صاحب خانہ کو اپنی ہی جمع شدہ رقم کو لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو اب عام طور پہ تو یہ ہے کہ جب تک وہ ملکیت میں باقی ہے آپ اس کو اپنے تصرف میں لا سکتے ہیں، وہ آپ کا اپنا ہی مال ہے، لیکن چونکہ جب اپنی پاکٹ منی سے اس کو آپ نے نکال کے باکس میں ڈال دیا ہے
اور ایک نیت کر لی
ہے کہ اس مال کو میں اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں دعوت اسلامی کے جو دینی شعبہ جات ہیں ان میں خرچ ہونے کے لیے پیش کر دوں گا، تو اب وہ جو واپسی لینے کی صورت میں جب ہی سائل محترم کی زبان پہ لفظ آیا ادھار، تو دیکھیں شرعی مسئلے کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ مال جب تک جمع شدہ ہے اور ڈالنے والا اس کا مالک ہے تو وہ حسب ضرورت اس رقم کو مکمل بھی خرچ کر سکتا ہے
اپنی ذات کے لیے
اپنے گھر کام کاج کے لیے اس رقم کو خرچ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، دوبارہ باکس میں رقم ڈالنا بھی اس پہ لازم نہیں ہے۔
اچھا،
یہ تو ہوا ایک شرعی مسئلہ، لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ عوام کی بھی ایک سوچ ہے اور شرعی اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ ترغیب اس مسلمان کے لیے پھر بھی رہے گی کہ آپ نے اپنی رقم جو راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے علیحدہ کی تھی، راہ خدا میں پیش کرنے کے لیے نیت کر لی تھی، تو اپنی نیت کو مستقل بنیادوں پہ باقی رکھیں، نیت میں فتور نہ آنے دیں، نیت پر عمل کرنے سے رکیں نہیں جب تک کہ کوئی واقعی شرعی مجبوری نہ ہو جائے۔ تو اب جو صدقہ باکس میں رقم ڈالی تھی، اس صدقہ باکس میں سے آپ کو 500-1000 روپے لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو آپ نے نکال لی وہ رقم۔ نکالنے کے بعد بہتر یہ ہے کہ جب اتنی مقدار ہمارا مال راہ خدا میں پیش کرنے کے لیے ہم نے الگ کر دیا تھا، تو اس نیت پہ عمل کی نیت کو باقی رکھیں،
باقی رکھیں۔
اب حسب ضرورت اگر ہم نے 500-1000 روپے لے لیے، یا ممکن ہے مکمل ہی رقم لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو خرچ کر لی، تو اب دوبارہ اتنی ہی رقم اللہ توفیق دے تو اور زیادہ صدقہ باکس کے اندر ڈال دیں، تاکہ ہمارا راہ خدا میں دینے کا یہ عمل باقی رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جمع کر لیں، پھر اپنے اوپر خرچ کر لیں، پھر جمع کر لیں، پھر خرچ کر لیں، اور اس طرح راہ خدا میں پیش ہونے اور پیش کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ تو اپنی نیت پر بھی آدمی قائم دائم رہے۔
یہ بہت اچھی بات ہے کہ نیت پر وہ برقرار رہے۔ اور یہاں پہ میں ایک اور سوال کروں گا کہ آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ اپنے پاس سے اپنی ڈالی ہوئی رقم میں آپ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اب گھر میں جب رکھا جاتا ہے باکس، تو اب اس میں والد بھی ڈال لیں، والدہ بھی ڈال لیں، کوئی بچے عام طور پر جوائنٹ فیملی ہے تو کچھ اور بھی ڈال لیں، گھر میں کوئی مہمان بھی آئے ہیں وہ بھی کچھ ڈال کے چلے گئے کہ یہ صدقے کی رقم ہے، تو اگر ایسا ہے تو پھر تو یہ مسئلہ چینج نہیں ہو جائے گا؟
اب اگر ایسا ہے کہ مثال کے طور میں ہم نے صدقہ باکس ہے وہ ہم نے ایسی جگہ پہ رکھا ہے کہ جہاں مہمان بھی آتے ہیں، اور اس میں عام طور پہ صدقہ باکس کے اندر احادیث بھی لکھی ہوتی ہیں ترغیب کے حوالے سے، اب ہو سکتا ہے کہ صدقہ باکس میں لکھی ہوئی احادیث پڑھ کر کسی کا ذہن میرے راہ خدا میں خرچ کرنے کا، اور آپ سے پوچھے بھی کہ بھائی یہ آپ نے کیوں رکھا ہے، کیوں سجایا ہے اسے یہاں پہ، تو آپ ایک مقصد بتائیں گے کہ ہم راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے باکس رکھتے ہیں۔ اب اس صدقہ باکس میں ڈالنے کا اس کا بھی ذہن بن گیا، اس نے بھی 100-150 حسب توفیق کچھ اس میں ڈالا۔ اس طرح بہنیں آتی ہیں تو کبھی وہ ڈال رہی ہیں، کبھی بھائی ڈال رہے ہیں۔ اب اگر وہ باکس اس نوعیت کا ہے
جو سب کے مل کے آ رہی رقم،
مختلف لوگوں کی رقم بھی جمع ہو جاتی ہے، تو اب اس کے اندر کس کی کتنی رقم جمع ہوئی، آپ نے کتنی ڈالی، تو یہ ایک ابہام رہ جاتا ہے۔
بالکل۔
تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ صدقہ باکس والی جو رقم ہے اس کو اپنے ذاتی کام میں استعمال نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگوں کی راہ خدا میں دی جانے والی جو رقم ہے وہ آپ کے استعمال میں آ جائے۔ تو اب اپنی جو ضروریات ہے ان ضروریات کو پوری کرنے کے لیے جو عام طور پہ دوست احباب سے ذاتی قرضہ آدمی لے لیتا ہے، تو اس قرض کی طرف چلے جائیں اور اس سے اپنی ضرورت کو پورا کریں۔
جی بالکل، اس میں ظاہر ہے اور بھی پچیدگیاں اور مسائل ہوں گے، ضرورت تو رہتی ہے انسان کو، اور ویسے صدقہ باکس میں کوئی اتنی زیادہ رقم تو ہوتی بھی نہیں، عام طور پہ 10-10-20-20-50۔ اور یوں ہمارے گھر میں تو بچے جو ہے نا جب دیکھتے ہیں کہتے ہیں کچھ جمع ہو گئے ہیں، تو وہ اب ایک وہ کہتے ہیں میں نے اپنے مدرسے میں لے کے جانی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے لے کے جانی، تو پھر ہم نے یوں طریقہ کار اپنایا ہوا کہ بھائی آپ وہاں سے نکالیے پیسے، جو بھی پیسے ہیں، تو جتنے پیسے وہ نکلیں گے اتنے پیسے مزید ایڈ کیے جائیں گے اس میں، اس باکس میں اتنے پیسے مزید اس میں ایڈ کر دیں گے، اور پھر تینوں میں تقسیم کر دیں گے۔
ماشاءاللہ۔
کہ آپ جامعۃ المدینہ میں لے کے جانا ہے تو آپ وہاں جائیں، مدرسۃ المدینہ میں جس نے بیٹی نے جانا ہے چھوٹی نے تو وہ وہاں پہ، تو چھوٹے بیٹے نے مدرسۃ المدینہ بوائز میں جانا ہے، تو وہ ہر مہینے کا ایک جو ترغیب ہے امیر علیہ سنت دامت برکات ملانی ہے اس کی ترغیب بھی دیتے ہیں، اور یہ کرنا بھی چاہیے ہمیں بھی۔ اس طرح اگر بچے ہمارے اسکول میں جاتے ہیں تو اسکول کے جو واچر جب آتے ہیں جمیل صاحب، اور اس میں پھر سالانہ بالکل بڑھوتری کے ساتھ، اضافے کے ساتھ کہ پچھلے سال یہ فیس تھی، اب باقاعدہ وہ اب کی فیس کچھ بڑھ گئی ہے، جو بھی 10% بڑھے یا کچھ بڑھنے والا ہے سلسلہ، ہر سال فیس بڑھتی ہے، ہم خوشی خوشی دے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا وین والے ہیں، رکشے والے ہیں، دیگر ہیں، وہ بھی اپنے کچھ نہ کچھ پیسے بڑھاتے ہیں تو ہم وہاں پہ بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا بجلی کے بلز ہیں، وہ تو لوگ کہتے ہیں مت ہی پوچھیے بھائی کہ وہ کتنے بڑھ رہے ہیں یا اس میں کتنے ٹیکسیز ہیں، وہ بھی بھر ہی رہے ہیں، سب دے ہی رہے ہیں۔ تو جب یہ ساری چیزوں کے ہم بلز بھی ادا کر رہے ہیں اور اخراجات بھی ادا کر رہے ہیں، اور مہنگائی کے ساتھ ساتھ یہ اخراجات بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اور ہم کر ہی رہے ہیں، تقریباً کر ہی رہے ہیں، مشکل میں کریں یا آسانی میں کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو دیکھیے کہ جو دعوت اسلامی کے یہ مدنی کام ہیں، دینی کام ہیں، اور بالخصوص مدارس چل رہے ہیں، مساجد کے بھی اہتمام ہیں، یہ جتنے بھی یہ دینی کام ہیں، آپ کے اپنے محلے کی مسجد بھی ہے تو ظاہر ہے وہاں کے اخراجات بھی بڑھ رہے ہیں، تو ایک اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ مجھے اپنی اس آمدنی میں سے اتنے پیسے وہ ضرور اللہ کی راہ میں دینے ہیں صدقات کے طور پہ، اور بچوں کو، بچے بڑے خوش ہوتے ہیں، ان کو 10 10 20 20 50 آپ دیں وہ ڈال دیجئے وہاں پر ان کے سامنے بھی، اس لیے تو کہا کہ صدقہ آپ بچوں کے ذریعے اپنا مال ہو بچوں کے ذریعے دلوائیں تاکہ ان کی عادت بنے، یہ بھی بڑے ہو کر ان کی یہ عادت میں شامل ہو جائے کہ ہمیں بھی یہ صدقہ خیرات وہ کرنا ہے، اللہ پاک اس پہ عمل کی توفیق بخشے۔ بڑھتے ہیں مزید سوالات کی طرف۔
جس آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ اپنے آپ کو بنا کسی کام کے یا کوئی کام نہ ہو مسافر بنانا کیا درست ہے؟
کوئی ضروری کام نہیں تھا، غیر ضروری کام میں بھی کسی نے 92 کلومیٹر سفر کیا مسافر تو بن جائے گا؟
بالکل، اپنے جو شہر کی حدود ہے اگر وہ اپنی شہر کی حدود آبادی سے نکل جاتا ہے اور جس جگہ جا رہا ہے وہ اس کے شہر کی آبادی سے 92 کلومیٹر مسافت پر دور ایک کوئی جگہ ہے جس جگہ کی طرف وہ جاتا ہے، تو اپنے شہر کی حدود سے نکلتے ہی وہ مسافر ہو جائے گا۔ اب جب واپسی اپنے شہر کی حدود میں داخل ہوگا تو دوبارہ مقیم ہو جائے گا۔ تو اب یہ ہے کہ کوئی خاص وجہ ہو تو بندہ سفر اختیار کرے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو ترغیب یہ ہے کہ آدمی اگر کہیں گیا ہوا ہے اور کسی کام کی حاجت وغیرہ کے پیش نظر، تو اس میں حکم یہ ہے کہ اپنی حاجت سے، ضروری کام سے جب بندہ فارغ ہو جائے تو گھر کی طرف واپسی جلدی
لوٹ آئے۔
تو اب چونکہ جو وطن اصلی ہوتا ہے آدمی کا، چونکہ وہاں پہ فیملی ممبرز ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، ہلکا احباب ہوتا ہے، تو اس جگہ آ کر آدمی کو ایک سکون قلبی نصیب ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے۔ اور سفر کی جو حالت ہے یہ عام طور پہ سفر ایک مشقت کا بھی باعث بنتا ہے، تو اس لیے آدمی کو چاہیے بلا وجہ مشقت نہ اٹھائے۔ ہاں کوئی وجہ ہو، معقول وجہ ہو تو پھر ٹھیک ہے آدمی سفر کرے، اور سفر مثال کے طور پہ راہ خدا میں سفر ہے تو آپ پوری زندگی بھی اس طرح گزارنا چاہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں سفر کرتا رہوں، کبھی اس شہر میں کبھی اس شہر میں، آپ ہر ہر شہر میں، جیسے پاکستان کے ہی سینکڑوں شہر ہیں تو آپ پاکستان کا دورہ یوں کر لیں، اس طرح راہ خدا میں سفر کرنے کی نیکی بھی انشاءاللہ حاصل ہوگی، اور سفر پر رہنا، میں مسافر رہوں، یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔
ٹھیک جی، مزید سوال۔
اگر مرا ہوا بچہ پیدا ہو اس کو کہاں دفن کیا جائے، قبرستان میں یا قبرستان سے باہر؟
پیدا ہی مردہ ہوا ہے، اور لوگوں میں ایسے موقع پہ تو کئی لوگ اس کو بھی آپ قبروں کے بیچ میں نہیں اس کو دفن کریں گے، قبرستان کے باہر، بلکہ بعض اوقات تو بہت ہی زیادہ کوئی کونے سائڈ پر کہتے ہیں کہ آپ یہیں دفن کریں۔
جو بچہ پیدا ہی اس حال میں ہوا کہ اس نے دنیا میں آنکھ نہیں کھولی، سانس نہیں لیا
زندگی،
ٹھیک ہے، نہ وہ رویا، جس کو عام طور پہ کہتے ہیں کہ مردہ بچے کی پیدائش، تو وہ مردہ بچہ اب جس کنڈیشن میں ہے، یہ جس مقام پر آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں وہاں پہ کون سے زندہ لوگ رہتے ہیں؟
بڑی بات ہے، بہت بڑی،
تو وہاں پر بھی تو وہی افراد ہیں نا جو دنیا میں رہتے تھے، اور اب وہاں پر بالکل سناٹا ہے، خاموشی ہے، اور وہاں پر وہی افراد چار پانچ جاتے ہیں، چار آتے ہیں،
یعنی وہاں بھی میتیں ہیں، مردے ہیں،
میت کے تدفین کر کے آ جاتے، تو وہاں پر بھی وہی فرد ہے جو مردہ ہے، جس کی روح اس کے جسم سے نکال دی گئی ہے۔ تو اب اس مسلمان شخص کے ہاں جو مردہ بچے کی پیدائش ہوئی ہے، اس بچے کا بھی اپنے والد کے لیے کل بروز قیامت ایک ذخیرہ بننا اور اپنے ماں باپ کے لیے نفع بخش ہونا، یہ احادیث کریمہ میں مروی ہے۔ تو لہذا اپنے اس بچے کو جو مسلمان کے ہاں پیدا ہوا ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں ہی تدفین اس کی جائے گی، یہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے ہم اپنے مسلمان جو مرحومین ہیں، قبرستان میں مدفون ہیں، ان سے اس بچے کو بالکل الگ تھلگ رکھیں، بلکہ یہ بچہ تو ایک طرح سے بے گناہ ہے، اس سے گناہ بھی سرزد نہیں ہوا۔ ایک تو عام بچے ہوتے ہیں چھوٹے، وہ دنیا میں آنے کے بعد بھی جب تک نابالغ ہیں
वो मुकल्लफ जब तक नहीं हुए उनका गुनाह नहीं होता। इस बच्चे ने तो दुनिया में आँख भी नहीं खोली, ये पैदा ही मुर्दा हुआ, तो गोया ये एक बेगुनाह है। और इसको अगर हम मुसलमानों के कब्रिस्तान के दरमियान में तदफीन करेंगे तो उम्मीद है कि जहाँ इन बच्चों की ज़रिए से माँ बाप को फ़ायदा हो तो आस पड़ोस के मुसलमानों पर भी अल्लाह तबारक व तआला की खास रहमत फरमा दे। तो कभी भी ऐसा जहन ना लाएं कि किसी भी मुसलमान के यहाँ कोई बच्चा जिंदा होकर फिर फौत हो गया या पैदा ही मुर्दा हालत में दुनिया में आया, तो बाहर सूरत वो मुसलमान के यहाँ पैदा होने वाले उस बच्चे की तदफीन जिस तरह आम तौर पर मुसलमानों की तदफीन कब्रिस्तान में होती है, इसकी तदफीन भी कब्रिस्तान में ही की जाएगी। कब्रिस्तान से बाहर इसको दफन नहीं करेंगे। आम तौर पे बाज जानवर ऐसे हैं कि जो गड़े खोद कर भी मुर्दे को निकाल लेते हैं। अब जब कब्रिस्तान से बाहर तदफीन की जाएगी तो वो एहतिमाम भी नहीं होगा कि इसके जिस्म को बचाना है, महफूज करना है, तो मुमकिन है कि यूं मूजी जानवर उस बच्चे को ज़ाहरी तौर पर भी कोई नुकसान पहुँचाएँ। तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में ही इसकी तदफीन होगी।
एक तो वो वैसे ही आजमाइश में होते हैं, यानी जिनके घर ये इस तरह का सानिया हो और कितनी अफसुर्दगी की कैफियत में, और ऊपर से कई लोग आके उनको ये टेंशन देते हैं इसको तो वहाँ दफन ही नहीं कर सकते, इसको ये नहीं कर सकते। मुर्दा बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, उसके बाद अकामत वही है कि जनाजा नहीं है उसका, मसनून गुसल नहीं है, मसनून कफन नहीं है कि जो आम कफन की पूरी वो चीज़ें नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको ये कोई ये इंसान ही नहीं है। उसको कपड़े में बकायदा किसी कपड़े में साफ़ सुथरे में उसको लपेटा जाएगा, उससे जो गंदगी निजासत वगैरह उसको दूर किया जाए, उसको लपेटा जाए कपड़े में और जाकर बकायदा जैसे कब्र बनती है कब्र की तरह ही कब्र बनाकर इसको करें।
बिल्कुल, जैसे गहरा गढ़ा होता है और उसके अंदर ताकि कोई मूजी जानवर उससे जिस्म तक ना
पहुँचे, महफूज रहे,
उसको बकायदा सिक्योर किया जाएगा,
सिक्योर किया जाएगा, ठीक है भाई, उसकी हिफाजत की जाएगी। और ये बिल्कुल मनगढ़ंत और गलत बातें कि इसको कोने पे दफन करो, यानी कोने कब्रिस्तान का कोना ठीक है वहाँ कर दिया तो भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बाद का तो उसको कब्रिस्तान का कोना ही है कि कब्रिस्तान की हद खत्म होगी वो कहीं और कोना,
इसको अलग थलग ना समझ,
अलग थलग यानी इसको अलग थलग ना समझा जाए, जैसे दूसरों की तदफीन होती है तो इसकी भी वहाँ तदफीन की जाएगी। एक बड़ा अजीब सवाल था और पहले एक दफ़ा हुआ, एक बच्चा जिंदा था फौत हो गया, अब किसी ने मशहूर कर दिया कि चूंकि अभी अजान ही नहीं पड़ी गई तो बच्चे के कान में अजान नहीं है तो इसका जनाजा ही नहीं, और लोगों ने बकायदा दफन कर दिया
बगैर जनाजे,
यानी बकायदा तदफीन। बाद का यानी इसको जहालत का नाम दें, कम इल्मी तो इसको कहना मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है, इसको जहालत ही कहा जाए, बहुत बड़ी जहालत,
100%
जहालत कि इतनी बड़ी कि गलती कर दी कि अजान नहीं पड़ेगी इसको दफन कर दो, कैसे दफन करेंगे? ये फर्ज़े किफाया जिस तरह बड़े आदमियों का नमाज जनाजा था तो ये भी वैसे ही था, जितने लोगों को इत्तला मिली किसी ने भी नहीं पढ़ी, सब गुनाहगार हुए, सब गुनाहगार, और बिलखसूस इस गुनाह पे चलाने वाला वो कि जिसने ये गलत बात फैलाई, क्या कहते हैं?
बिल्कुल, ये आदमी जिसने जनाजे से रोका तो इस आदमी की वजह से ही जो कम इल्म लोग हैं, इल्मे दीन से दूर रहने वाले, उन्होंने अमल भी नहीं किया होगा। अब हो सकता है ऐसे में कोई आया हो, नहीं भाई जनाजा होगा, उसको खामोश करा दिया गया होगा, नहीं भाई ऐसे में जनाजा नहीं होता जब तक अजान ना हो। तो देखें, जब किसी मुसलमान के यहाँ किसी बच्चे की या बच्ची की विलादत हो तो उसके कान में अजान दी जाए, इकामत कही जाए, लेकिन ये अजान और इकामत का जो हुक्म है ये सुन्नत मुस्तहबा है, तो ये लाजिम फ़र्ज वाजिब नहीं है कि ऐसा ना होने से बंदा गुनाहगार हुआ। ये मुस्तहब अमल है कि अजान कही जाए, तो अगर ये मुस्तहब अमल किसी वजह से रह गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम जनाजा बिल्कुल भी उसका ना पढ़ें। बिलफर्ज किसी बच्चे के पैदाइश के वक्त उसके कान में अजान नहीं दी गई, बड़ा हो गया, अब उसका इंतकाल हुआ, अब क्या करेंगे,
अब क्या करेंगे? और ये शायद ये जिन्होंने गलती कहीं अगर हो किसी एक इलाके में भी हो, गलती फैलाई या ये गलत बात की, तो ये शायद इनके जहन में या उस आदमी के जहन में ये हो कि जब तक अजान नहीं दी तो ये یہ مسلمان پھر یعنی معاذ اللہ اگر اگر یہ تصور ہے مسلمان کے گھر پیدا ہو رہا ہے وہ مسلمان بچہ ہے، مسلمان بچہ ہے وہ، یہ اذان اس کو مسلمان بنانے کے لیے نہیں دی جاتی، یہ اذان کا عمل یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت، اور اس کی وجہ سے اس کو برکات مل جائیں گی اور خاص قسم کے امراض سے چھٹکارا مل جائے گا، یہ اس کی برکات ہیں، اللہ کے مبارک نام ہیں تو برکتیں ہی برکتیں اس کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اس بچے کے بارے میں یہ کہیں کہ جب تک اذان نہیں ہے تو یہ معاذ اللہ مسلمان نہیں ہے یا ایسے ہی انتقال ہو گیا. اب ہوتا یہ کہ عام طور پہ جو مردہ بچے ہوتے ہیں تو لوگ اس کے لیے زیادہ تشہیر، لوگوں کو بلانا، یہ وہ، بلکہ تدفین کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اس مالے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا کہ بھائی اتنے لوگوں کو بلانے کے بجائے رات کا ٹائم تھا تو وہ کہہ رہے کہ ہم نے یہ کام کر دیا. خیر اب ہم نے اس کو ایک اسی رات یعنی اگلے دن یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ ایسا ہوا ہے اور یوں کیا، توبہ کریں. لیکن چونکہ ابھی وقت باقی تھا تو ان سے کہا کہ قبر پر جا کے جنازہ پڑھ لیں. کیا کہتے ہیں آپ، کسی سے ایسی غلطی ہو جائے بغیر جنازہ پڑھے کسی کو دفن کر دیا، یا کبھی ایسی بھی غلطی ہو سکتی ہے کہ جنازہ پڑھا لیکن جنازہ کسی وجہ سے نہ ہوا. بھائی عام نمازوں میں بھی تو کبھی کوئی امام کہہ دیتے کہ بھائی یہ نماز ہماری غلطی ہو گئی تھی دوبارہ پڑھنی ہے، تو اب جنازے میں بھی تو ایسا بعض کا واقعہ ہو سکتا ہے. تو اب تدفین کر دی تو قبر پر جنازہ کب پڑھ سکتے ہیں؟
اگر کسی مسلمان کی تدفین اس حالت میں ہو گئی کہ نماز جنازہ اس پہ نہیں پڑھی گئی تھی، تو جب تک اس مسلمان مردے کا جسم پھلا پھوٹا نہ ہو، گلا سڑا نہ ہو، اس وقت تک نماز جنازہ کی ادائیگی کرنے سے نماز جنازہ ادا ہو جاتی ہے. تو اب جیسے اگر بچہ ہے، بچے کا جنازہ نہیں پڑھا گیا تو اگلے دن بھی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ عام طور پہ گرمی یا سردی کے موسم کے اعتبار سے جسم کے گلنے سڑنے کے عمل میں تاخیر ممکن ہے. سردیوں میں عام طور پہ زمین بھی ٹھنڈی ہوتی ہے اور ٹھنڈک کی وجہ سے جسم کچھ دیر تک سلامت رہتا ہے، اور گرمی کی شدت کی وجہ سے جسم کے پھلنے پھوٹنے اور گلنے سڑنے کا عمل یہ جلدی ہو جاتا ہے. لیکن ایک دو دن، تین دن، یہ عام طور پہ اتنا وقت ہے کہ جس کے اندر مردہ کا جسم پھٹا نہیں ہوتا، جسم مطلب اس کا گلتا سڑتا نہیں ہے. تو ایک دو دن کے اندر اندر بھی اگر جنازے کی نماز اس کی قبر پر پڑھ لی گئی تو بھی نماز جنازہ ادا ہو جائے گی.
اور اس طرح کے جب کبھی بھی ناظرین کرام مسائل اگر آ جائیں تو دارالعلوم اہل سنت آپ کے سامنے ہے، 10 بجے سے 4 بجے تک یہ نمبر اسکرین پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان نمبرز کو آپ اپنے پاس رکھیں اور آپ رابطہ کریں. پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی کو مسائل پتہ ہی نہ ہو، آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں بھی کچھ ایسے لوگ، علماء لوگ، آئمہ لوگ، اور وہ بھی کئی ایسے مفتین اکرام اور علماء اکرام سے رابطے میں ہوتے ہیں، تو سنی سنائی باتوں پر اتنا بڑا عمل نہیں کرنا چاہیے، اور بلکہ علماء اکرام سے اس حوالے سے ضرور رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. مزید بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف.
مفتی صاحب سے عرض ہے کہ قبرستان جاتے ہیں میت لے کر تو گورکھا نظرات کہتے ہیں، اگر آپ کی کوئی پرانی کسی رشتہ دار کی قبر ہے تو اس میں ہم اس کو دفن کر دیں گے، کیا ایسا کرنا درست ہے؟
ویڈیو سوال بھی ایک نئی غلطی پر مشتمل، کیا کہتے ہیں؟
گورکھن حضرات کی طرف سے اہل میت کے ساتھ عام طور پہ جب ہوتا ہے تدفین کا معاملہ، کہاں کرنی ہے، کہاں جگہ چاہیے،
پوچھتے ہیں، رائے لیتے ہیں.
تو اب یہ کہ آپ کا کوئی پہلے کوئی مردہ ہے، کوئی مرحوم ہے یہاں کہیں، تاکہ ہم اس کے قریب میں جگہ بنا دیں، یا کوئی بہت پرانی قبر ہے تو ہم اسی کو، اس نئے مردے کو اس میں تدفین کر دیں. تو یاد رکھیں، کسی مسلمان کی تدفین ہو جانے کے بعد بلا عذر شرعی اس کی قبر کھولنا بھی جائز نہیں ہے. یعنی بالکل ابھی تدفین ہوئی ہے، قبر ڈھک دی گئی، مٹی ڈال دی گئی، اب بھی بلا وجہ شرعی اس کی قبر کو کھولنا جائز نہیں ہے. جب کھولنا جائز نہیں ہے تو دوسرے مسلمان کی تدفین بغیر قبر کھولے تو ہوگی نہیں، پرانی قبر کو کھولا جائے گا، تو یہ عمل ہی جائز نہیں ہے. تو نئے مردے کی تدفین پرانی قبر کے اندر کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اس نئے مردے کے لیے قبرستان میں کوئی ایسی جگہ تلاش کی جائے جو پہلے وہاں کسی کی قبر نہ ہو.
لوگوں کی ایک جو چوائس اس میں ہوتی ہے نا کہ یار یہ وہ ہمارے انتقال کے نا اس کے ساتھ ہی قبر ہونی چاہیے، اب پتہ نہیں ہے کیا تصور ہے کہ وہ دونوں کیا باتیں کریں گے آپس میں یا اس کو اس وجہ سے انسیت مل جائے گی، یعنی ان غلطیوں کے زیادہ چانس کیوں ہو رہے؟ اب آج کل یہی ہو رہا تقریباً
شفیق صاحب، یہ نہیں ہوگا کہ مردوں کو انسیت ہوگی،
ہاں
یہ ہوتا ہے کہ
لوگوں کو یہ ایک ساتھ ساتھ ہی قبریں،
یہ زیادہ پایا جاتا ہے کہ ہم جب آئیں گے نا برسی کے موقع پر یا شب برات کے موقع پر تو ایک ہی جگہ، مطلب یہ مرحومین ہمارے اکٹھے ہوں گے تو ایک ہی دفعہ ایک ہی جگہ ہم اصال ثواب کر کے فارغ ہو جائیں گے.
اچھا یہ ایک، یعنی وہ سال بعد آنا ہے، اس ایک سہولت کے پیش نظر یہ اتنی بڑی غلطی جسے آپ کہیں
کہ اس کے بعد 10, 20, 25, 50 قبروں کے بعد پھر وہاں جا کے فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد پھر وہ دروازے قبرستان کے گیٹ کے پاس میں بھی ایک قبر ہے دادا کی، وہاں جائیں، وہ نانی کی قبر وہ اس والے گیٹ پر ہے، تو جانا سب کے پاس ہے. تو اب یہ ادھر ادھر گھومتے پھرتے پھراتے اس سے بہتر لوگوں کا جو ذہن ہے کہ ایک ہی جگہ ہوں گے تو ایک ہی جگہ آئیں گے اور فاتحہ پڑھیں گے اور آرام سے فارغ ہو گئے.
ہمارا مسئلہ آپ نے کہ یہ سہولت کے لیے یہ ناجائز کام ہے، یعنی
سہولت کے لیے نہیں کر سکتے، بلا عذر شرعی کسی مسلمان کی قبر کو کھولنا جائز نہیں، اس کی قبر کو کھول کر کھود کر اس میں دوسرا مردہ دفن کرنا بھی جائز نہیں.
کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں، اس میں بھی ڈبل مائنڈ، وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ میت ہے نا، اگر کوئی اور کسی کی میت ہے تو اب آپ میت نہیں ڈال سکتے اس میں دوسری میت، لیکن آپ کا ہی خونی رشتہ ہے تو اب آپ، تبھی تو پوچھتے ہیں کہ اس کا آپ سے کیا تعلق ہے، رشتہ کیا ہے. گورکھن تو کہاں پوچھیں گے، وہ تو نہیں ہے تو جہاں قبر چاہیے وہ اس چیز کو وہ آپ کو قبر دے دیں گے. بعض اوقات تو گورکھن خود اس چیز کی بڑی ان کو نشاندہی ہوتی ہے کہ قبرستان میں کس کے پیچھے کون نہیں آ رہا، اس کے ورثہ میں سے نہیں آ رہا کوئی، سال گزر گیا یہ بسیدہ قبر ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں اب نیا مردہ آیا ہم نے اس میں ڈال دینا. وہ عام بھی انہوں نے ٹارگیٹ رکھی ہوتی ہیں اپنے سامنے، لیکن جن کے بارے میں پتہ نا کہ پیچھے سے کوئی آتا ہے، یہ کوئی مل رہا ہے، یوں ہے، تو پھر وہ وہاں تھوڑا سا احتیاط کرتے ہیں، یا انہیں کی کوئی میت آتی تو ان کو. بعض اوقات ایسے بھی اتفاق ہو جاتے ہیں نا، ایک ہی قبر ہے اور دو افراد یعنی دو فیملی والے کھڑے ہوئے ہیں، کسی کا بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا بھی میت یہی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے بھی یہی. اب جب نتیجہ نکلے کیا ہوا، تو گورکھن نے کہا کہ ہاں یہی تو تھا، وہ تمہارے چچا نہیں تو آگے کہا تھا اسی میں ہی تدفین کر دو، تو یہ تدفین تو ادھر ہی ہے، ہر ایک کو تھوڑی پتا ہوتا کہ وہ تدفین کہاں ہوئی. تو سال بعد کھلتا ہے کہ وہ راز کے یہ کیا ہوا. تو بہرحال اس چیز کی ہمیں اپنی آسانی کے لیے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اگر اس جگہ قبرستان میں جگہ ختم ہو چکی ہے تو پھر کسی ایسے قبرستان کی طرف یا ایسی جگہ کی طرف جانا چاہیے کہ جہاں باقاعدہ پہلے سے کوئی قبریں نہ ہوں اور درست طریقے سے وہاں ہماری یہ تدفین کا معاملہ بھی ہو جائے. جی مزید سوال.
سوال یہ ہے کہ جب ہم تین رقطوں والی نماز پڑھتے ہیں، مثلا مغرب کی فرض ہو گیا یا وتر ہو گیا، تو تیسری رکعت میں ہم اتحیات نہیں بیٹھتے، چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے اور چوتھی رکعت کے سجدے تک واپس بھی نہیں آتے، تو اس صورت میں اب اضافی ایک رکعت ساتھ ملانی ہے یا دو ملانا؟ اگر دو ملائیں گے تو وہ ٹوٹل پانچ رکعتیں ہو جائیں گی.
صحیح جی، پچھلی نماز میں ہو گیا، اب مزید آگے کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی مسئلہ نہ ہو جائے پانچ رکعتیں، تو تین رکعت والی میں بھولیں، اب اضافی ایک ملا کر چار ہی ختم کرنی یا پانچ؟
اگر یہ تیسری رکعت کے لیے قعدے میں نہیں بیٹھے، جو قعدہ اخیرہ کہلاتا ہے اور وہ فرض ہے، تو اگر کسی نے تیسری رکعت کا قعدہ اخیرہ نہیں کیا اور اگلی رکعت میں چلا گیا، اگلی رکعت کا سجدہ بھی کر لیا، تو اب حکم یہی ہے کہ اب یہ چار رکعتیں اس کی ہو گئیں اور یہ چاروں نفل شمار ہوں گی. جو تین رکعت فرض مغرب کے پڑھے جا رہے تھے، تیسری رکعت میں چونکہ قعدہ نہیں کیا تو وہ فرض ادا ہونے سے رہ گئے، اب یہ چاروں رکعتیں ہو گئیں نفل، مزید اب پانچویں رکعت ملانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چاروں نوافل ہو گئے. تو اب جو تین رکعت فرض ادا کرنے تھے یا یہ معاملہ وتر کی نماز میں ہوا تھا، تو اب یہ وتر کی نماز نئے سرے سے پڑھی جائے گی. البتہ اگر معاملہ یوں ہوا کہ تیسری رکعت کے قعدے میں بیٹھے
ٹھیک
اور کھڑے ہو گئے، تحیات پڑھی کھڑے ہو گئے، اس کے بعد چوتھی رکعت کے سجدے میں بھی چلے گئے، تو تین رکعت جو فرض ادا کر رہے تھے مغرب کے وہ ادا ہو گئے، وتر ادا کر رہے تھے وہ بھی ادا ہو گئے، لیکن اب جو چوتھی رکعت اضافی شروع کر دی تو اب ایک رکعت کو اور ملا لیں تاکہ تین رکعت وتر یا مغرب کے فرض ادا ہو گئے اور جو چوتھی رکعت شروع کی اس کے ساتھ ایک رکعت جو آپ نے اور ملائی تو یہ دو رکعت نفل ہو گئے. آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا, اس سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو آپ مکمل کر لیں گے, اس طرح آپ کے فرض بھی ادا ہو گئے, وتر بھی ادا ہو گئے اور دو رکعت جو اضافی پڑی گئیں وہ نوافل بھی کہلائیں گے. اور جو پہلی صورت تھی جس میں اگر تیسری رکعت کے لیے اتحیات میں نہیں بیٹھے تھے تو اب چوتھی رکعت کا سجدہ کر لیا تو اب یہ چاروں رکعت چونکہ نوافل ہو گئیں اور نوافل کے اندر طاق عدد نہیں ہوتا, نوافل یا تو دو رکعت ہوتی ہیں یا چار رکعت ہوتی ہیں, تو اس کے چار رکعت کا یہ مجموعہ پورا ہو چکا ہے تو پانچویں رکعت نہیں پڑھنی.
جی مزید سوال.
جی مفتی صاحب کی برکات میں عرض ہے, مطلب ایک بندے نے اگر مثال کے طور پہ مطلب آٹھ لاکھ روپے کا گھر لینا ہے, اس کی مطلب جس سے لینا ہے اس سے بات ہو جاتی ہے, زبان طے ہو جاتی ہے, اس سے بیانہ بھی لے لیتے ہیں, آٹھ لاکھ روپے کا گھر یہ ہم نے آپ کو دے دیے, اس سے بیانہ بھی ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا, دعا خیر بھی, پانچ بنوں میں دعا خیر بھی ہوگی, ابھی وہ بیچنے والا جو ہے نا مطلب اس نے کسی اور کیا کہ مطلب 10 لاکھ میں وہ مکان سیل کر دیے, ادھر سے بھی بیانہ دے رہی ہے مطلب آٹھ کے بجائے اس کو 10 لاکھ کسی نے دی ہے تو اس ریٹ پہ اس نے جو ہے نا مکان سیل کر دیے, تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟
پورا کچھ کر لیا, بیانہ بھی لے لیا, عقد دعائے خیر سب کچھ ہوا, پھر بھی آگے بیچ دیا,
یعنی کہ جب ایک مکان 8 لاکھ میں سیل ہو گیا تو اب مالک مکان کی ملکیت سے تو وہ نکل کر خریدار کی ملکیت میں چلا گیا,
ٹھیک,
تو مالک مکان کا اب اس مکان سے ملکیت جب ختم ہو گئی تو یہ اس میں اب کوئی مالکانہ تصرف نہیں کر سکتا, اور دوسرے کسی آدمی کو بیچنا یہ مالکانہ تصرف ہے جس کا اسے اختیار نہیں تھا, تو خریدار اب مالک ہو چکا ہے, وہ اس پہ شرعی حوالے سے آبجیکشن کرنے کا حق رکھتا ہے کہ میری خریدی ہوئی چیز انہوں نے 10 لاکھ روپے فلاں کو بیچی ہے, میں اس سودے کو نافذ نہیں کرتا, تو وہ اس کو اگلے سودے کو یہ کینسل کروا سکتے ہیں. اب ممکن ہے کہ 8 لاکھ میں جن کا سودا ہوا وہی پیچھے ہٹ گئے ہوں کہ بھائی میں مجھے بھی میری رقم واپس دے دو, وہ تو ہو سکتا ہے یہ انہوں نے سودا کینسل کر دیا ہو اور بیچنے والے نے آگے والے ہی کے ساتھ سودے کو مطلب نافذ کر دیا ہو اور جاری رکھا ہو, تو لیکن شرعی حوالے سے بیچنے والے کو اگر اس نے 8 لاکھ کی اپنی کوئی چیز یا مکان بیچا ہے تو بیچنے کے بعد اب دوبارہ کسی اور کے ساتھ وہ نیا سودا نہیں کر سکتا, اب اس چیز کو فروخت کرنے کا اختیار خریدار کو حاصل ہوگا کیونکہ وہ اب اس چیز کا مالک ہے.
جو شرعی طور پر خرید و فروخت ہے کیا بیانے سے ہی پوری ہو جاتی ہے یا اس میں پھر بھی کچھ, کیونکہ جو انہوں نے بات کی ہم دو اعتبار سے اس پہ گفتگو کریں گے, ایک تو بعض لوگ اس کو بڑا نارمل لیتے ہیں, بیانہ اس نے 10,000 روپیہ دیا ہوا ہے, اور مارکیٹ کا اصول یہ ہے کہ بیانہ جب آپ نہیں کرنا چاہ رہے تو بیانہ ڈبل کر کے واپسی دے دیں, اور وہ 10,000 دیا ہوا ہے وہ 10 کی جگہ 20 ریٹرن کر دیتے, اس کا بیانہ اس کو 10 کی جگہ 20 دے دیتے ہیں. اچھا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بیانہ جو دے کے گیا ہے اب وہ کیا کرتا ہے کہ بھائی میرا ارادہ نہیں ہے,
کینسل ہو,
اس لیے وہ کینسل کرتا ہے, اور بیانہ بھی اس نے چونکہ نارمل سا دیا ہوتا ہے, 10,000 دیا ہوتا ہے, 5,000 دیا ہوتا ہے کبھی, کہ ٹوکن کے نام سے یہ کہیں بیانہ کہیں, اب اس کو پتا ہے کہ یہ 10,000 واپسی نہیں آئے گا, ٹھیک ہے وہ ضبط کر لیتے ہیں. یہ شرن دونوں جائز نہیں, کینسل کرنے کی صورت میں ضبط کرنا یا ڈبل ریٹرن کرنا, یہ دونوں جائز نہیں ہیں. اگر کسی وجہ سے سودا کینسل ہوتا ہے نہیں ہو پاتا یا سودا ہوا ہی نہیں تو وہ اتنی رقم دیں گے واپسی جتنی لی تھی, ڈبل کر کے دینا لینا یہ جائز نہیں. اسی طرح اگر سودا نہیں ہوا کینسل کر رہے ہیں تو وہ جو ضبط کر رہے ہیں بیانہ تو یہ بھی جائز نہیں. سوال یہ کہ جس صرف بیانہ دیا تو کیا بیانے سے خرید و فروخت مکمل ہو گئی یا اس کے لیے الگ سے پورا خرید و فروخت کا پروسیس ہے؟
اب دیکھیں ان کے جو بیانہ دینے کا جو انداز ہوگا اس سے سمجھا جائے گا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں ایک ٹوکن کر کے آ گیا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ یہ آگے کسی کو بیچنا مت, ٹھیک ہے میں ہی آپ سے خریدوں گا
اور جو باقاعدہ خرید و فروخت ہوگی وہ بعد میں
ایک الگ ہیں, تو بس یہ ہوتا ہے کہ 5,000 میں نے ہاتھ میں دے دیے تاکہ وہ بندہ اب آگے کسٹمر مزید تلاش نہ کرے,
ٹھیک
بس میں اور اب وہ آپس میں مل کے اس سودے کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے.
صحیح.
اگر بیانہ اس طور پہ دیا جا رہا ہے جس میں سودا کمپلیٹ ہونا سمجھا ہی نہیں جاتا, بس یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر مزید تلاش کرنے کی حاجت نہیں ہے, تو اس صورت میں تو سودا نہیں ہوا, ये जो 5,000 10,000 जो इस सूरत में आए, ये एक तरह के काबिले वापसी रकम है, अगर बात नहीं बनी तो वापसी दे दी जाएगी। और एक सूरत ये होती है कि बाकायदा सौदा हो चुका है, उसमें डाउन पेमेंट का मुतालबा हुआ कि आप एडवांस तो कुछ ना कुछ रकम दें ताकि मुझे भी कोई धारस बन जाए कि हाँ भाई आपने सौदा कर लिया है और अब बकिया अमाउंट आप 3 महीने बाद 6 महीने बाद जो भी शेड्यूल होगा उसके मुताबिक आप देंगे। तो अब ये जो डाउन पेमेंट कर दी जाती है इसको भी लोग आमतौर पे टोकन देना या बेआना ये भी कहा जाता है। तो अगर बकायदा सौदा होने के बाद बेआना दिया गया है तो अब बेचने वाले की मिल्कियत से वो चीज़ निकल कर ख़रीदार की मिल्कियत में आ गई। जब मिल्कियत तब्दील हो गई तो अब बेचने वाले का अपनी फरोख्त की हुई चीज़ से ताल्लुक ख़त्म हो गया। हाँ, सिर्फ इतना ताल्लुक आमतौर पे रहता है कि आप रकम बकाया मुझे दे दें
और कब्जा लें
और फिर इस पे से कब्जा आप हासिल कर लें, सिर्फ इतनी बात बाकी रह जाती है। अब ये इस सूरत में ये किसी और को फरोख्त नहीं कर सकते।
ये इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हमारे यहाँ गाड़ियाँ इस तरह आगे बिक जाती हैं, मकान बिक जाते हैं, फ्लैट बिक जाते हैं, कई ऐसे हैं कि जो, और बीच में जो ब्रोकर हजरात बल्कि गैर हजरात, ये इस तरह की मामलात करेंगे तो वो हजरात तो नहीं रहेंगे, तो ये ब्रोकर अफराद होते हैं वो इनको शह देते हैं, अरे आपने इतने की बेच दी ये तो मैं आपकी 2 लाख मजीद पे बिकवा देता, तो वो गोया कि इनको उभार देते हैं इस बात पर। होना तो ये चाहिए कि यार आप भी इसी फील्ड में रिस्क हलाल कमाएं और आप उसको तरगीब दें कि भाई आपका सौदा हो चुका है, मार्केट के एतबार से भी इससे फिरना दुरुस्त नहीं है, शरी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है। आप उल्टा अगर ये कह रहे हैं कि आपने 8 लाख में किया तो मैं आपकी 10 लाख में चीज़ बिकवा दूंगा, अब वो जो मालिक होता है या जो बेचने वाला होता है वो ये सोच रहा होता है कि यार 10,000 उधर से लॉस वो होगा, ठीक है मैंने 10,000 लिया हुआ तो 20,000 रिटर्न करना होगा और इधर 2 लाख प्रॉफिट है, फिर 2 लाख को अगर हम तमाम तर उसकी कमीशन भी निकालेंगे तो 10,000 इसकी कमीशन चली जाएगी, फिर भी मुझे 1,60,70 प्रॉफिट उससे ज़्यादा इधर मिल रहा है। अब ये हुआ क्या, ये इस आदमी की वजह से हुआ कि इसने उसको, ये भी हो सकता था कि आप जिसने खरीद लिए ना उसको गाहक ला के दें तो आपको रिस्क हलाल उसमें मिल सकता था, कमीशन की सूरत में आप उसको गाहक ला के दे देते तो आपका ये कमीशन वहाँ भी दुरुस्त हो सकता था। लेकिन बहरहाल इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और जो भी इस तरह के मामलात हों आपस में एक दूसरे के अमवाल ना हक तरीके से ना खाएं। ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, नाजायज़ और ना हक तरीके से ईमान वालों अपने एक दूसरे के अमवाल ना खाओ। और फरमाया इल्ला अन तकून तिजारतन अन तरादिम मिनकुम, मगर ये कि तुम्हारी बाहमी रजामंदी से जो तिजारत है इसके जरिए आप नफ़ा कमाएं और वो रिज़्क जो अल्लाह आपको अता करे वो खाएँ। अल्लाह पाक हमें रिज़्क हलाल कमाने खाने की तौफीक अता फरमाए और मसाइले शरईया को भी समझ कर उसके मुताबिक अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन किराम प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुँचा है, आपसे इजाज़त चाहते हैं। फी हमारे
हादियों रहनुमा हमारे गुलामा, हो कभी दरपेश जो कोई मसाला पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह।